الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق الله العظيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں اپنا مال دیا کرتے ہیں تو جو ان سے ہو سکتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس آیت کے اندر جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے ان سے مراد کیا گناہگار لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس سے عبادت گزار افراد مراد ہیں کہ جو عبادت کے باوجود اس عبادت کی عدم قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے ہماری عبادت بارگاہ رب ذوالجلال میں قابل قبول ہوئی ہے بھی کہ نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا رعب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیبت اور جلال اتنی ہی زیادہ اس کے اندر کار فرما ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو چند چیزوں سے ڈرنا چاہیے. سب سے پہلی تو یہ چیز کہ نیک عمل کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا خوف، کہ نہ جانے جو عمل ہم نے انجام دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کے لائق ہے کہ نہیں. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول فرماتا ہے. اب نہ جانے کہ جو انسان عبادت بجا لا رہا ہے وہ متقی کے معیار تک پہنچا ہے کہ نہیں. جو وہ عبادت انجام دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان ہے کہ نہیں. اور دوسری یہ کہ ریاکاری کا خوف کرنا چاہیے، کہ نہ جانے کون سا عمل ریاکاری کی وجہ سے ضائع اور برباد ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص کو شرط قرار دیا ہے، فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی عبادت انجام دیں خالص اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے. ریاکاری یہ وہ مہلک مرض ہے کہ جس کی وجہ سے نیک عمل برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر واسطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عمل کی مثال شیشے کسی ہے، کہ شیشہ جب تک اس کو ضرب سے بچایا جائے، چوٹ سے بچایا جائے، گرنے پڑنے سے بچایا جائے تو وہ صحیح سلامت ہوا کرتا ہے. جہاں اس پر کوئی ضرب پڑ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے کہ گر جائے تو پھر وہ ایسا چکنا چور ہوتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ بننے کی قابل نہیں ہوتا. فرمایا کہ نیک عمل کی مثال بالکل شیشے کسی ہے کہ جب نیک عمل پر ریاکاری کی چوٹ پڑتی ہے یا خود پسندی کی چوٹ لگتی ہے، اس پر زد لگتی ہے خود پسندی کی کہ انسان اپنے آپ کو اچھا جاننے لگ جائے، تو یہ ریاکاری اور خود پسندی کی چوٹ سے نیک عمل ایسا چکنا چور ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ اصلاح کے قابل نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر کا خطرہ ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ شرک اصغر یہ ہے کہ عبادت کے اندر دوسروں کو ملحوظ رکھا جائے، دوسروں کی خاطر عبادت انجام دی جائے. کوئی بھی کام جو نیک کام تھا انسان کرتے وقت نظروں کو اللہ تعالیٰ سے ہٹا کر مخلوق کی طرف لگا لے تو یہ شرک اصغر ہے. عبادت تو بظاہر وہ اللہ تعالیٰ کی کر رہا تھا لیکن بندوں کو دکھا رہا تھا. قیامت کے دن میدان محشر میں جب بندے اپنے اعمال کو ساتھ لے کر آئیں گے تو اللہ کے سامنے بندوں کے عمل کو پیش کیا جائے گا. حدیث مبارک میں کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس عمل کو رہنے دو، اس کو پھینک دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو رہنے دو، اس کو پھینک دو. مختلف اعمال کی چھانٹی ہوگی. فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ، آپ کا بندہ اتنی محنت سے عمل کر کے لایا، آپ اس میں سے کسی عمل کو رکوا رہے ہیں، کسی کو پھکوا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کے عمل کے کھاتے کے اندر جو جو عمل خالصتاً میرے لیے ہیں وہ میں رکھوا رہا ہوں، جس جس عمل کے اندر اس نے دوسروں کی خاطر وہ عمل کیا تھا اس عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کو اٹھا کر پھینکتے جاؤ، تو وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا چلا جائے گا۔ ریاکار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک تھیلے کے اندر انسان پتھروں کو بھر کے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ وہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، کہ دیکھنے والے بڑے اچھے اس کو مالدار سمجھ رہے ہوں کہ کتنا یہ مالدار انسان ہے، کہ اشرفیوں کی پوٹلی لیے چلا جا رہا ہے، لیکن حقیقت حال وہ خود جانتا ہے کہ اس کے اندر پتھروں کے سوا اور کچھ نہیں، یہ پتھروں کی پوٹلی اس کے کسی کام کی نہیں سوائے دھوکے کے۔ تو یہی عمل ریاکار کا ہوتا ہے کہ وہ بڑی دکھلاوے کے ساتھ، سجاوٹ اور بناوٹ کے ساتھ عمل کو انجام دیتا ہے، لیکن وہ عمل عند اللہ اس کے ہاں بالکل کنکریوں کی مانند ہے کہ آخرت میں ذرہ برابر کام نہ آئے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ریاکاری کی علامات یہ ہیں کہ جب وہ انسانوں کے سامنے عمل انجام دے تو بڑے خشوع و خضوع اور بہت اہتمام کے ساتھ، اور جب تنہائی کے اندر کسی عبادت کو انجام دے تو تو چل میں آیا، جلدی جلدی عبادت کو بھگتا دے، اور جس کسی عبادت پر اس کی تعریف کر دی جائے تو اس کو اور زیادہ بناؤ سنگھار کے ساتھ، اور زیادہ اہتمام کے ساتھ انجام دیتا ہو، اور جس کسی عبادت پر اس کی برائی کر دی جائے اس سے وہ دستبردار ہو جائے۔ عبادت تو اصل میں اللہ کے لیے ہے، مخلوق تعریف کرے یا مذمت، خوش ہو یا ناراض، اس کی نظر تو اللہ پر ہونی چاہیے، اگر مخلوق کی خاطر وہ کر رہا ہے تو یہ سارے اعمال برباد ہیں۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ نیک لوگوں کو اپنے عمل کے قبول ہونے اور نہ ہونے کا خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے متقیوں سے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ دوسری چیز فرمائے کہ ریاکاری کا خوف، کہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کی شرط اللہ پاک نے لگائی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عمل کی حفاظت کا خوف، کہ عمل کو میدان محشر تک لے جانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کسی نے دنیا میں عمل کر لیا تو اس کو ثواب ملے گا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ہمارے تک میدان محشر میں حساب کتاب کے دن تک اعمال لے کر آیا، جاء بالحسنۃ، جو نیکیاں لے کر آیا، دنیا میں نیکیاں کمائیں اور نیکیوں کی حفاظت کی، پھر ان نیکیوں کو اپنے ساتھ اعمال صالحہ کی شکل میں ہمارے پاس لایا، تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اس کو ہم عطا کریں گے۔ تو نیک عمل کی حفاظت کا خوف کہ کہیں دکھلاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا کسی احسان کو جتانے کی وجہ سے وہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ نیک عمل کی حفاظت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میدان حشر تک لانا ضروری ہے، اسی لیے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے سے زیادہ اس کی حفاظت مشکل ہوا کرتی ہے، کہ نیکی تو کر لی لیکن کسی بھی انداز سے اگر وہ ظاہر ہو گئی، کسی پر جتا دی، کسی پر ظاہر کر دی، اور اس کے لیے دل میں کھوٹتا، اس صورتحال میں وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے مختلف اعمال کے ضائع ہونے کا اعلان فرمایا، خود ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، لئن اشرکت لیحبطن عملك ولتکونن من الخاسرین، فرمایا کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بدترین جرم ہے، اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ بالفرض محال اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہو گئے، لیحبطن عملك، آپ کے تمام کے تمام اعمال رائیگاں ہو جائیں گے۔ جس طرح مال جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، تو اعمال بالکل اکارت ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے یہ محال تھا کہ اللہ پاک نے خود آپ کی اس قدر حفاظت فرمائی کہ ایک ایک معمولی سے معمولی گناہ سے بھی آپ کو دور رکھا، لیکن ایک ضابطہ بیان فرما دیا۔ قرآن کریم میں حضرات صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں سے اونچا نہ کرو، اگر تم سے بے دلی سرزد ہو گئی تو تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال کل عدم ہو کر رہ جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ انسان سے کبھی بھی زندگی میں اگر ارتداد کا صدور ہو گیا، مرتد ہو جائے، تو مرتد ہوتے ہی اس کی زندگی کے سابقہ زندگی کے تمام اعمال کل عدم ہو جاتے ہیں۔ تو نیک عمل کرنے سے زیادہ اس کی حفاظت یہ انسان کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی جائے کہ میدان محشر تک پہنچ جائے. اور چوتھی چیز اس بات کا خوف ہو کہ پتہ نہیں نیکی کی توفیق ملے گی یا نہیں, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ نہ توفیق الا باللہ, کہ توفیق تمام کی تمام وہ اللہ ہی کی طرف سے میسر ہوا کرتی ہے. اللہ پاک جس بندے کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی دے رہے ہوں, تو حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق مل جانا اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ سابقہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, تبھی اللہ پاک نے اگلی دوبارہ نیکی کا موقع دے دیا. اور اگر خدا نہ خواستہ پچھلی نیکی قبول نہ ہوئی تو پھر آئندہ نیکی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. تو اس بات کا اندیشہ کہ اگلے عمل کے لیے توفیق ملے یا نہ ملے, اس کا بھی دھڑکا اور کھٹکا انسان کو لگا رہنا چاہیے. تو غرض یہ ہے کہ جب انسان کے اندر خوف ہوگا ان چیزوں کا, اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر ہوگی, تو اللہ پاک بھی خوف رکھنے والے بندوں کے عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے, کیونکہ وہ قدردان ہیں اور وہ بہت ہی ذرہ نواز ہیں. تو اس لحاظ سے جب بندے کے اندر فکر ہوگی اور اس کے اندر اس قسم کے احساسات ہوں گے کہ وہ ہوشیار رہ کر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا, اللہ پاک بھی اس کی مدد فرمائیں گے. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ انسان کے اندر طلب جب سچی ہوتی ہے اور اس میں حقیقی معنی میں تڑپ ہوتی ہے, تو اللہ پاک اس سچی طلب کو اور اس حقیقی پیاس کو بجھا دیتے ہیں. تو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول, اللہ تک پہنچنے کا مقصود جب انسان اس کو اپنے سامنے رکھے گا, تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے جب چلے گا تو قدم قدم پر اللہ پاک کی حفاظت شامل حال رہے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, ان سے گلے ملنے کا آغاز ہوا, اس کو کہا جاتا ہے معانقہ. جیسے ہم اور آپ کبھی جدا ہوتے وقت یا کبھی کافی دنوں کے بعد ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, سینہ بسینہ ہو جاتے ہیں, اس چیز کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. اور بھی آپ کی خصوصیات ہیں کہ داڑھی کا سفید ہونا, بالوں کا سفید ہونا, اس کا آغاز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا کہ آپ نے جب ایک مرتبہ اپنے بالوں میں سفیدی دیکھی تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ وقار ہے. فرمایا کہ زدنی وقارا, اے رب اس وقار میں اور زیادہ اضافہ فرما دے. اسی طرح مہمان نوازی کا آغاز بھی آپ نے کیا. تو یہ جو گلے ملنے کا سلسلہ ہے اس کا آغاز بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے ہوا. اور اس کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا کہ جب آپ ہجرت فرما کر سرزمین شام بیت المقدس پہنچے, وہاں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا, ٹھکانہ بنایا, اور پھر اپنے مال مویشی اور جانوروں کے لیے آپ نے چراگاہ تلاش کرنی چاہی. آپ چراگاہ کے لیے نکلے اور اسی تلاش میں چلتے چلتے کافی دور نکل گئے اور ایک پہاڑی علاقے میں جا پہنچے. پہاڑی سلسلے میں چڑھتے چڑھتے کافی بلندی پر جا پہنچے. وہاں جب پہنچے تو بالکل سکوت تاریخ تھا, سناٹا چھایا ہوا تھا, خاموشی تھی, اور اس خاموشی کے اندر بڑی دلسوز آواز سنائی دینے لگی. کوئی دل کی گہرائی کے ساتھ بڑی غمگین دلسوز آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا. آپ نے کان لگائے, اس آواز کی طرف بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ آپ نے ایک بوڑھی شخصیت کو پایا کہ جو بڑے سوز کے ساتھ, گداس کے ساتھ, اس زمانے کا جو اللہ کا کلام تھا اس کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ پاس گئے, ان سے حال احوال کیا, معلوم ہوا کہ وہ اپنے وقت کے ایک مومن ہیں. پوچھا کہ کس کو مانتے ہو, کون تمہارا معبود ہے؟ کہا کہ اللہ. فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا کہ آسمانوں میں ہے. کہا کہ عبادت کس کی کرتے ہو؟ کہا اسی کی کرتا ہوں. کس طرف رخ کرتے ہو؟ کہا کہ بیت اللہ کی طرف. دو چار سوالات ہوئے. فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کہا کہ اسی پہاڑی سلسلے سے جب نیچے اترتے ہیں تو ایک ندی آتی ہے, ندی پار کر کے میرا پڑاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں, تمہارا ٹھکانہ دیکھتا ہوں. اس پر اس بوڑھے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ تو درمیان میں ندی پڑتی ہے, میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس ندی کے اوپر قدم رکھتا ہوا گزر جاتا ہوں, اور بغیر کسی تراوٹ کے, پانی میں ڈوبے بغیر آرام سے ندی پار کر لیتا ہوں. آپ کا یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا, آپ ڈوب جائیں گے. آپ نے فرمایا آپ میرے کو ساتھ تو لے چلیں, باقی اللہ خیر کرے گا, ساتھ ہو لیے. جب نیچے اترے اور ندی تک پہنچے, پہنچنے کے بعد پانی بڑی روانی کے ساتھ بہتا چلا آ رہا تھا، تو وہ بڑے صاحب بڑی آسانی کے ساتھ اس ندی میں قدم رکھتے ہوئے گزر گئے، ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، آپ نے بھی قدم رکھا اور بالکل خشکی کی حالت میں ندی آرام سے پار کر لی۔ یہ دونوں شخصیات اس ٹھکانے پر پہنچی جو ان بڑے صاحب کا ٹھکانہ تھا۔ آپ نے دیکھا تو اس شخص نے اپنی عبادت کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی تو واقعتاً اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا ان بڑے صاحب سے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو؟ کہا کہ 3 سال سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، آج تک وہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ کہا کہ 3 سال پہلے انہی پہاڑی سلسلوں میں میں تھا کہ ایک نوجوان بکھرے بالوں والا مجھے نظر آیا، جس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ روئے زمین پر ابراہیم نامی ایک شخص ہے جو اللہ کا گہرا دوست ہے، خلیل کہا جاتا ہے گہرے دوست کو، پکے دوست کو۔ اس دن سے میں نے دعا مانگنی شروع کی کہ اے اللہ مجھے اپنے گہرے دوست کی ملاقات نصیب فرما، 3 سال گزر گئے لیکن آج تک ملاقات نہیں ہو رہی، تو میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں آپ کے لیے کیا خاص دعا کروں؟ یہ بات سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اٹھو کھڑے ہو۔ اور دونوں نے پھر معانقہ کیا، سینہ بسینہ ہو گئے، اور پھر آپ نے دعا کروائی، وہاں سے اس گلے ملنے کا آغاز ہوا۔ اس بزرگ ہستی کے دل میں چونکہ طلب تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کرنے کی، اللہ پاک نے کہاں حضرت ابراہیم کو چلایا، ہجرت کروائی، کہاں پہاڑی سلسلوں میں چراگاہ کی تلاش میں نکلے، اور ہوتے ہوتے اس بزرگ ہستی تک خود اللہ پاک نے پہنچوا دیا۔ ایک تو یہ ہوتا کہ وہ بزرگ خود چلتے ہوئے آتے ملاقات ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اس بڑے صاحب کی، اس بزرگ ہستی کی طلب اور تڑپ کو ایسا قبول فرمایا کہ اس پیغمبر کو، اپنے گہرے دوست کو بذات خود وہاں تک پہنچا دیا اور ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ پاک نے خلیل کا لقب دیا تو وہ بھی انوکھا واقعہ ہوا۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ تھا، آپ مہمان کی تلاش میں باہر نکل پڑے کہ کوئی مہمان مل جائے تو اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا۔ تلاش کرتے رہے، کافی دیر تلاش کی لیکن مہمان نہ ملا۔ واپس آئے گھر میں، جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اجنبی شخص گھر کے اندر موجود۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی تم کون، یہاں میرے گھر میں کیسے؟ کہا کہ میں اس گھر کے حقیقی مالک کی اجازت سے اس گھر کے اندر آ موجود ہوا، اور مجھے ملک الموت کہا جاتا ہے، میں موت کا فرشتہ ہوں، اس گھر کے حقیقی مالک نے مجھے بھیجا ہے، اور ایک بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں کہ روئے زمین پر اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے، اس کو بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری تم لائے ہو۔ قسم اٹھا کر آپ نے کہا کہ مجھے بھی ضرور بھی ضرور اس شخصیت کا پتہ بتاؤ کہ جو اللہ کا گہرا دوست ہے، جس کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا، وہ بھلے جتنی دور مسافت پر ہوگا میں ضرور بھی ضرور اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ ایسا خوش نصیب شخص کہ جس کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ تو جب آپ نے اس شخصیت سے ملاقات کی طلب ظاہر کی، اس فرشتے نے کہا کہ وہ شخصیت آپ ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سن کر یقین نہ آیا، فرمایا کہ میں اللہ کا دوست کہاں ہو سکتا ہوں، وہ تو کوئی اور شخصیت ہوگی جس کو اللہ پاک نے اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ فرمایا کہ حقیقت میں بتاؤ، کہا کہ جی ہاں آپ ہی ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا وجہ ہے، کون سے امور ہیں، کیا چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اپنا دوست بنا ڈالا؟ تو اس پر اس فرشتے نے بتایا جو ملک الموت تھے، کہا کہ اللہ تعالی نے آپ کی اس خوبی کی وجہ سے کہ آپ ہمیشہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، دوسروں پر لٹاتے ہیں، کبھی دوسرے سے مانتے نہیں ہیں، اس نعمت اور اس آپ کی خصلت اور عادت کی بنا پر اللہ پاک نے آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل بنے تو اس خلیل بننے کے بعد سے آپ کے سینے میں اور آپ کے دل میں ایسا رعب اور ایسا خوف اللہ کا طاری ہو گیا۔ جتنا جائے نا قربت بڑھتی ہے نا تو خوف اور ہیبت طاری ہوتی ہے، روایات میں آتا ہے کہ خلیل اللہ بن جانے کے بعد سے آپ کے دل کی دھڑکنیں اس قدر زوردار ہو گئی تھی کہ آس پاس والے ان دھڑکنوں کو سنا کرتے تھے. اور اس کی تشبیہ یوں آتی ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن کی آواز اس طرح سنی جایا کرتی تھی اس طرح پرندہ جب قریب سے گزرتے تو اس کی پرواز کی آواز سنائی دیتی ہے. تو آپ کے دل میں خوف خدا کی وجہ سے وہ دھڑکن پیدا ہو گئی کہ آس پاس والے آپ کے دل کی دھڑکنیں سنا کرتے تھے. تو غرض یہ ہے کہ طلب سچی ہوتی ہے, طلب پکی ہوتی ہے تو اللہ پاک ضرور بھی ضرور اپنے بندوں کو نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے محرومی نہیں ہے, اس کے ہاں تو ایک مانگو دس عطا فرماتا ہے. حدیث مبارک ہے کہ بندہ میری طرف ایک بارش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک دس چلتا ہوں, یہ کوہنی سے لے کر ہاتھ تک, یہ شریک دس کہلاتا ہے. فرمایا کہ اگر بندہ میری طرف ایک دس چل کر آتا ہے تو میں ایک باع چلتا ہوں, یہ دونوں ہاتھ جب پھیلا لیے جاتے ہیں یہ باع کہلاتا ہے, تو میں ایک باع چل کر آتا ہوں. بندہ میری طرف اگر چل کے آتا ہے تو میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اللہ کی طرف تو بندہ متوجہ ہو تو اللہ کی توجہات, اس کی رحمتیں اور عنایتیں حد سے زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہوا کرتی ہیں. شرط یہ ہے کہ توجہ ہو اور دل کی حالت درست ہو, دل بہتر ہو تو پھر انسان کو یقیناً کامیابیاں ملا کرتی ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے ایک حکایت نقل کی ہے جس کو مولانا رومی نے بھی نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک وقت رومیوں کا اور چینیوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا, مقابلہ ہو گیا. رومیوں نے کہا کہ ہم زیادہ اچھے فنان ہیں, ہم زیادہ اچھے صنعتکار ہیں اور ہم زیادہ اچھے ماہر کاریگر ہیں, ہماری بناوٹ زیادہ اچھی. چینیوں نے کہا کہ ہماری زیادہ اچھے مقابلہ میں, دونوں میں مناظرہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بادشاہ کے پاس فیصلہ لے کر چلتے ہیں. بادشاہ کے پاس آئے تو اس بادشاہ نے کہا کہ اب میں کیسے فیصلہ کروں کہ تم میں کون زیادہ ماہر کاریگر ہے. کہا کہ اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم تم دونوں کی فنکاری دیکھتے ہیں. ایک گھر سادہ تیار کر کے اس کے بیچ میں دیوار, کپڑے کی دیوار حائل کر کے آدھا گھر رومیوں کو دیا گیا, آدھا گھر چینیوں کو دیا گیا. کہا کہ اس آدھے آدھے گھر کی اندر تم اپنی فنکاری دکھاؤ, دیکھتے ہیں کہ کون تم میں زیادہ اچھا فنکار ثابت ہوتا ہے. چنانچہ دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. چینیوں نے تو اس سادے گھر کو پلاستر کیا, اس کے لیے پکوتی کی, اس کے بعد اس کے اندر نقش و نگار اور ایک سے ایک خوبصورت رنگ بھر ڈالے, پورا اس گھر کو گل گلزار بنا دیا, حسن و جمال اس میں ہر طرف ٹپک رہا تھا, بڑی فنکاری کی. اور جو رومی تھے, رومیوں نے اس گھر کے اندر اس دیوار کو سیدھا کیا اور اس کے بعد اس کا سیکل شروع کر دیا, اس کو چمکانا شروع کیا, اس کی رگڑائی اور منجائی شروع کی. رگڑتے رگڑتے منجائی کرتے کرتے اس کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ بالکل شیشے کی طرح چمکنے لگی, گویا کہ اس کی دیوار کو آئینہ اور شیشہ بنا دیا. اور دونوں جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو بادشاہ کے پاس آئے کہ ہمارا کام دیکھ لیجئے, معائنہ کر لیجئے اور یعنی حکم صادر کریں کہ کون زیادہ ماہر ہے. بادشاہ آیا اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے وہ جو درمیان میں عارضی آڑ تھی اس آڑ کو ہٹایا. ہٹانے کے ساتھ ہی رومیوں نے جو آئینہ تیار کیا تھا اس آئینے کے اندر چینیوں کے تمام نقش و نگار صاف شفاف منٹ و سیکنڈوں میں آ گئے اور سارے نقوش وہاں پر جوں کے توں نظر آنے لگے. اب بادشاہ حیران ہے کہ دونوں نے جو نقوش بنائے ہو بہو من مان ایک ہی جیسے, لیکن ان رومیوں کی کارکردگی یہ تھی کہ انہوں نے پوری دیوار کو سیکل بنا کر اس انداز سے دوسرے نقوش کو اپنے اندر اخذ کر لیا کہ بغیر محنت کے ان کو تمام چیزیں مل گئیں. تو بادشاہ نے دونوں کا مقابلہ کرنے کے بعد جو فیصلہ صادر کیا, کہا کہ رومی زیادہ فنکار ہیں کہ انہوں نے تمام کی تمام کاوشیں جو چینیوں نے کی تھی وہ سب کی سب بھی حاصل کر لی, اور اس کے علاوہ اپنی اضافی کاوش کا بھی انہوں نے مظاہرہ کیا کہ پورے دیوار کو سیکل کر کے آئینہ بنا ڈالا, تو لہذا رومی جیت گئے. اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی بھی یہی مثال ہے کہ اپنے دل کی دیوار کو وہ سیکل کرے, اس کو مجاہدوں کے ذریعے سے اور اس کو عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے اس کی ایسی منجائی کرے, ایسی رگڑائی کرے کہ اس کو آئینے کی طرح صاف شفاف کر دے کہ دنیا کے تمام نقوش اس کو اپنے دل کے اندر نظر آنے لگ جائیں اور دنیا کی ہر نعمت اس کو اپنے دل کے آئینے کے اندر دکھائی دینے لگ جائے. جب دل انسان کا منج جاتا ہے, اس کا سیکل ہو جاتا ہے, اس کی درستگی ہو جاتی ہے, تو پھر اس دل کے اندر اللہ پاک کا نور معرفت اتر جاتا ہے. اور پھر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنے دل کے اندر تمام چیزوں کا حق صاف ستھرا محسوس کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، باوجود یہ کہ اس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ تھے، گورے بھی تھے، کالے بھی تھے، غلام بھی تھے، آزاد بھی تھے، لیکن دل ان کے ایسے سیقل شدہ تھے، ان میں ایسا خوف خدا بھرا ہوا تھا، حب رسول بھری ہوئی تھی، کہ جس کی وجہ سے ان کے ظاہری شکل و صورت کے کالے کلیوٹے ہونے کے باوجود ان کے عند اللہ بہت قدر و منزلت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر، جو رنگ و روپ میں بالکل کالے کلوٹے تھے اور دیہات کے رہنے والے سیدھے سادے باشندے. ان کا انداز یہ تھا کہ جب بھی دیہات سے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے کچھ نہ کچھ سبزی بھاجی، دیہات کی کوئی ترکاری یا کوئی بھی چیز دیہاتی اپنے ساتھ لے آتے، اور جب مدینہ طیبہ سے واپسی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی کوئی نہ کوئی سوغات ان کے حوالے کر دیتے. آپ نے فرمایا کہ یہ ظاہر، جن کا پورا نام تھا ظاہر ابن حرام اشجعی، فرمایا کہ ظاہر ہماری طرف سے دیہات کے اندر نمائندہ ہیں اور ہم ان کی طرف سے شہر کے اندر نمائندہ ہیں، کہ جب وہ دیہات سے آتے ہیں تو دیہات کی چیزیں ہمارے لیے لاتے ہیں، ہم جب ان کو شہر سے رخصت کرتے ہیں تو اپنی طرف سے ان کو شہری چیزیں دے دیتے ہیں. ان کے بارے میں روایت میں ہے کہ ایک دن اپنا دیہات کا سامان لائے ہوئے مدینہ طیبہ کے بازار میں فروخت کر رہے تھے، شکل و صورت میں بالکل کالے کلوٹے اور بہت ہی زیادہ ناقابل قبول صورت تھی، کہ دیکھنے والا کوئی زیادہ قابل التفات نہ سمجھے. آپ بازار میں کھڑے ہوئے سودا فروخت کر رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے دیکھ لیا کہ ارے آج کل یہ ظاہر آئے ہوئے ہیں، تو آپ بڑی خاموشی کے ساتھ پیچھے سے تشریف لائے اور آ کر ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس طرح آنکھیں نیچ لی. تھوڑی دیر تو وہ چیخے پکارے کہ کون ہے، چھوڑو مجھے، کون ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اتھر کی خوشبو اور کنکھیوں سے سمجھ گئے اور آپ کے نرم نرم ہاتھوں کو بھانپ لیا کہ یہ حضور کے ہاتھ ہیں، کہ جنہوں نے میری آنکھوں کو بھیچا ہوا ہے، تو کیا تو مچل رہے تھے کہ چھوڑو مجھے، کون ہے. اتنے میں جب پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ جنہوں نے مذاق میں میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، تو روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کمر کو حضور کے سینے سے اور زیادہ چمٹا دیا. کہ یہ موقع کبھی کبھی ملا کرتے ہیں کہ حضور کا سینہ اور اپنا بدن اس کو دور کرنے کے بجائے اور زیادہ چپٹ گئے، کہ تاکہ یہ اتصال اور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے. یہ حضور کا مذاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور بندے کو غلام کہا جاتا ہے، آپ جو مذاق بھی فرمایا کرتے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا. آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے، تو کہنے لگے وہ صحابی خود اپنے بارے میں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ میرا سودا کریں گے اور مجھے بیچیں گے تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا، مجھ جیسا بدشکل انسان وہ زیادہ قیمت کا نہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ظاہر، تمہاری قیمت اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا ہے، عند اللہ تم بہت زیادہ قیمتی ہو. اپنی ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھو، تمہارا دل، تمہارا اندرونی جو حال ہے یہ عند اللہ بہت قیمتی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کا دل اندر سے اچھا ہو، دل کی حالت اچھی ہو، تو ظاہری طور پر وہ جیسا بھی نظر آتا ہو، ظاہری شکل و صورت کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و وقت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موقع بموقع اپنے صحابہ کے ساتھ خوش تبری فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ کا بھی اس قسم کا مزاج تھا کہ موقع بموقع ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراہٹیں بکھیرنے والے تھے. بعضی دفعہ انسان عبادت کر کر کے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ کبھی اس کو نہ ہنستا دیکھتا ہے انسان، نہ کبھی کوئی مذاق کرتے دیکھتا ہے، تو یہ انسان کے اندر طبیعت کی خشکی پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے. موقع بموقع انسان ہنسی مذاق بھی کرے دائرے میں رہتے ہوئے، اور خاص کر اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بالکل گھل مل کر رہنا چاہیے. احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے ایک فرد بن جاتے، حضرات حسنین آپ کے اوپر سوار ہو جاتے اور خوب کھیلتے، حتیٰ کہ آپ جب نماز پڑھتے سجدے میں ہوتے تو حضرات حسنین میں سے جو بھی یا دونوں آ کر سوار ہو جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، جب آپ سے پوچھا جاتا کہ اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا تو فرماتے کہ میرے بیٹے میرے اوپر سوار تھے تو میں کیوں جلدی اٹھتا. ایک دفعہ آپ اپنے دونوں ان فرزندان کو اپنے کندھوں پر اٹھائے لا رہے تھے, ایک دیہاتی نے دیکھا تو کہا کہ واہ واہ کتنے خوش نصیب بچے ہیں, کتنی عمدہ سواری پر سوار ہیں. آپ نے فرمایا کتنے خوش نصیب بچے ہیں کہ جو کتنے عمدہ شہ سوار ہیں. انہوں نے سواری کی تعریف کی تھی, آپ نے سواروں کی تعریف کر دی کہ سوار بھی بڑے خوش نصیب ہیں. تو غرض یہ کہ حضور بھی موقع بموقع خوش طبعی فرمایا کرتے تھے, ہنسی مذاق فرمایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کھجوریں کھا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھجور گٹھلی خاموشی سے حضرت علی کے سامنے رکھ دی, اور پھر جو گٹھلی کھاتے جاتے آہستہ آہستہ وہاں رکھتے جاتے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور اس طرح خوش طبعی فرما رہے ہیں, آہستہ آہستہ کھاتے کھاتے گٹھلیوں میں ڈھیر حضرت علی کے سامنے لگ گیا. جب کھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے بطور مذاق پوچھا کہ بتاؤ کس نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں. جواب یہی تھا کہ جس کے آگے زیادہ گٹھلیاں رکھی ہیں اسی نے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی نے سب سے زیادہ کھائی کہ پورا گٹھلیوں میں ڈھیر لگا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو کم از کم گھٹلیاں چھوڑ دی, یہ حضرات تو گھٹلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے. تو یہ خوش طبعی ہوا کرتی تھی جو جائز دائرے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے آئے. ظاہر ہے کہ آپ کا حسن و جمال کتنا پیارا, کتنا خوبصورت آپ کا بدن تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آپ غسل فرما کے تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہوگا. ام المؤمنین نے آٹے کی مٹھی بھری اور آئیں اور آپ کے اس خوبصورت بدن پہ چھڑک دی. ابھی ابھی بالکل نہا کر نکلے, گیلے بدن پر آٹا مل دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کیا. آٹا ملنے کے بعد دوپٹہ اپنے منہ پہ رکھ کے ہنس رہی. آپ نے پوچھا یہ کیا. فرمانے لگی کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو کا آٹا بدن کو بہت زیادہ صاف ستھرا کرتا ہے, تو میں نے آپ کے جسم پر آٹا لگا دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہنسی مذاق اور اس طرح کی خوش طبعی اس سے انسان کے اندر زندہ رہتا ہے, ورنہ انسان کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے. عبادت ریاضت اپنی جگہ, لیکن معاشرے کے ساتھ مل جل کر چلنا بھی ضروری ہوا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعیمان, جس طرح ایک نعمان ہوتا ہے تو نعمان کے عین اور میم کے درمیان یا ہے نعیمان, بہت زیادہ خندہ پیشانی والے, بہت زیادہ مسخرے اور بہت زیادہ مذاق کرنے والے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سرزمین شام گئے ہوئے تھے تاکہ وہاں تجارت وغیرہ کرنے کی غرض سے. یہ حضرت نعیمان آپ کے ساتھ تھے. ان ساتھیوں کے اندر جو امیر تھے جن کے ذمے کھانے پینے کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی, حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی, ان کے ذمے تھی کہ کھانا پینا آپ کے ذمے. تو حضرت نعیمان ان کو بھوک لگی, کہا کہ حضرت صہیب سے کہ لائیے کھانا وانا, کھانے کو دل چاہ رہا ہے, بھوک لگ رہی, کچھ کھلائیے. کہا کہ انتظار کرو, ابھی حضرت ابو بکر صدیق آ جائیں تو ساتھ مل کر کھائیں گے. تو انہوں نے اس کا بدلہ ان سے یہ لیا کہ قریب میں کچھ لوگ اپنے جانور وغیرہ چرانے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کے پاس گئے, میری ملاقات کی, سلام کلام کیا, کہا کہ میرے پاس ایک بڑا خوبصورت ہٹا کٹا طاقتور خوبرو غلام ہے, خریدو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں. 10 اونٹنیوں میں سودا کیا. کہا کہ بس ایک خامی ہے کہ وہ غلام ذرا باتونی ہے, اور ممکن ہے کہ جب تم اس کو لے کر جانے لگو تو وہ اور شور مچائے گا کہ میں غلام نہیں ہوں, آزاد ہوں, تو اگر تو تم سودا قبول کر سکتے ہو تو بات کرو, ورنہ میرا غلام کو خراب مت کرو. کہا نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, ہم اس غلام کو قابو کر لیں گے. چنانچہ دیکھا تو حضرت نعیمان 10 اونٹنیاں ہنکاتے ہوئے کچھ افراد کے ساتھ آئے. آنے کے بعد کہا کہ یہ رہا تمہارا غلام. ان لوگوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا, کہا کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ. کہا کیوں؟ کہا کہ تم ہمارے غلام ہو, ہم نے تمہیں خرید لیا. اس پر وہ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں تو آزاد ہوں. کہا ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے, تم پہلے سے ہمیں بتایا گیا کہ تم کہو گے کہ میں آزاد ہوں. پکڑ جکڑ کے ان کو رسی ڈال کے باندھ کے لے گئے, اور وہ چپ چاپ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کے سامنے کیا کرتے, چل دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, ان کو بتایا گیا کہ نعیمان نے صہیب کا سودا کر دیا اور اٹھا کے 10 اونٹیں کے بدلے بیچ ڈالا. حضرت ابو بکر صدیق اپنے ساتھیوں کو لے کر دوڑے, کہا کہ یہ کیا کر دیا. فٹافٹ گئے جا کر ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو ہمارا آزاد آدمی ہے, ہمارا ساتھی ہے, اس ساتھی نے تم سے مذاق کیا, یہ اس طرح غلام نہیں ہے, اپنی اونٹنیاں واپس لے لو اور یہ ہمارا ساتھی ہمارے حوالے کرو. تو یہ حضرات ان کو لے کر واپس آئے. اور پھر جب وہ سفر مکمل ہوا واپس مدینہ طیبہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا قصہ سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے کہ نعیمان نے کیا حرکت کی کہ بیٹھے بٹھائے صہیب کو غلام بنا کر فروخت کر ڈالا صرف اس بات پر کہ انہوں نے کھانا ان کو وقت پر نہیں دیا. انہی نعیمان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا, اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے باہر باندھی, اندر آ کے حضور سے بات چیت گفتگو کی, اور اس کے بعد جب واپس آیا تو اس دوران حضرت نعیمان سے دوسرے صحابہ ساتھیوں نے کہا کہ بہت دن ہو گئے گوشت نہیں کھایا, یہ تر و تازہ اونٹنی آئی ہوئی ہے, دل چاہ رہا ہے گوشت کھانے کو, لہٰذا اس کو ذبح کر کے ہمیں گوشت دے دو. حضور جانے پھر یہ دیہاتی جانے, چنانچہ حضرت نعیمان نے اس اونٹنی کو پکڑا, ذبح کر دیا, گوشت کی پک اپ بوٹی بنا ڈالی. جب وہ دیہاتی فارغ ہو کر گیٹ پر پہنچا, دروازے پر پہنچا, دیکھا تو اونٹنی ذبح پڑی ہے, سارا خون لتڑا پڑا, تو چیخ ماری کہا اے محمد تمہارے ساتھیوں نے تو میری اونٹنی کو ذبح کر ڈالا. صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی فوراً اٹھے, تشریف لائے, باہر دیکھا تو اب جیسے اس نے چیخ ماری حضرت نعیمان وہاں سے رفت چکر ہو گئے. آپ جب آئے دیکھا اونٹنی پوری ذبح پڑی ہے اور ٹکا بوٹی ہو رہی ہے, بغیر حصے وکھرے ہو رہے ہیں. پوچھا کہ کس نے کیا؟ کہا کہ نعیمان نے کیا. آپ نے فرمایا کہاں گئے وہ؟ بتایا گیا فلانی طرف. آپ سیدھے ان کے پیچھے نکلے اور جا کر زبیر بن عبد المطلب کے صاحبزادی کا گھر, تو وہاں وہ چھپ گئے تھے. آپ بھی جا کر وہاں پہنچے تلاش کرتے کرتے. اب وہاں ایک گڑھا تھا, اس گڑھے میں گھس کر اپنے اوپر کھجور کے پتے ڈال لیے, وہاں بند بیٹھے ہوئے روبوش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو تلاش کرنے لگے کہاں ہیں. اتنے میں ایک صحابی کی نظر پڑ گئی, انہوں نے کہا کہ اشارہ دیا انگلی سے کہ وہ سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے, پتے ہٹائے, ان کو نکالا تو بری حالت تھی, ظاہر ہے کہ بھاگے دوڑے آئے اور اس گرمی کا موقع ہوگا, پتوں کے اندر ساری گرد و غبار منہ پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ کو میرا پتہ بتایا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں, انہیں لوگوں نے کہا تھا اس اونٹنی کو ذبح کرو, بہت دنوں کے گوشت کھائے ہوئے, گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے, جب پھنسنے کا وقت آیا تو مجھے پھنسا دیا, خود سارے ادھر ادھر ہو گئے. تو حضور بے ساختہ ہنس پڑے اور پھر اپنے پیارے ہاتھوں سے ان کا چہرہ صاف کرنے لگے, گرد و غبار اور تنکے ونکم کے سارے صاف کیے اور اس دیہاتی کو اس اونٹنی کی قیمت ادا کر کے اس کو راضی کر کے رخصت کیا. تو غرض یہ کہ یہ خندہ پیشانی کے اور اس طرح خوش طبعی کے مواقع حضور کی مجلس میں بھی ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے اندر دل کو اس قدر صاف ستھرا رکھو کہ جس کی وجہ سے ظاہری شکل و صورت کی کوئی پھر وقت باقی نہیں رہتی. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت سعد اسود ہے. اسود کا معنی ہے کالا, جس طرح حجر اسود کالا پتھر. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جب جنت سے اتارا گیا تھا سفید تھا, پھر اس نے بندوں کے گناہوں کو چوسنا شروع کیا, چوستے چوستے یہ پورا سفید کے بجائے کالا ہو گیا, تو اس کا نام بھی حجر اسود. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کا معنی کالا یعنی کالا پتھر. قیامت کے دن یہ ہر اپنے سامنے سے گزرنے والے کی سفارش اور شفاعت کرے گا. جو مومن اور جو متقی حرم محترم پہنچا, اس نے اس کا بوسہ دیا یا طواف کے دوران اس کا استلام کیا, تو یہ ان کے لیے سفارش کرے گا. تو حضرت سعد اسود یہ بھی بالکل کالے کلوٹے تھے اور ظاہری شکل و صورت کے نہ تھے, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے تمام قبائل کو رشتہ دیا لیکن کسی نے رشتہ قبول نہ کیا. ایک دن دل برداشتہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, کیا میرا بد شکل ہونا اور کالا کلوٹا ہونا مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہے تو یہ کالا رنگ ہونا, بد شکل ہونا ہرگز تمہارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. اس پر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے ایمان کی تصدیق کرائی اور پھر شکوہ کیا گیا رسول اللہ, پورے مدینہ طیبہ کے تمام قبائل میں میں نے ہر قبیلے میں رشتہ دیا, جو لوگ آپ کی محفل اور مجلس میں آتے ہیں انہیں بھی, جو نہیں آتے انہیں بھی, لیکن کبھی کسی نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا. بدصورت ہونے کی وجہ سے, کالا ہونے کی وجہ سے ہر ایک مجھے مسترد کرتا چلا گیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو, مدینہ طیبہ کے سب سے معزز اور مالدار گھرانہ, اس کی جو سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ سلیقے والی اور سب سے زیادہ پڑھی لکھی بچی ہے,
اس بچی کے ساتھ میں تمہارا رشتہ کرتا ہوں،
تم جاؤ عمیر ابن وہب ثقفی کے گھر، اس کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارا نکاح ان کی سب سے خوبصورت بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ خوشی خوشی حضور کا کیا ہوا نکاح لے کر جب عمیر ابن وہب ثقفی کے پاس پہنچے، جا کر ان کو حضور کا پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے، تو جب میاں بیوی کو پتہ چلا کہ اتنا عجیب اور غریب شکل و صورت والا ایک ہمارا داماد بننے کے لیے ہمارے دروازے پر آیا ہے، تو مسترد کر دیا، کہا کہ ہمیں منظور نہیں۔ لیکن ان کی جو صاحبزادی تھی جن کے بارے میں حضور نے نکاح کیا تھا، اس نے کہا کہ خدا را اپنے والدین سے کہا کہ آپ لوگ اللہ سے ڈریے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ وحی اتار دے اور اللہ کے عذاب اور غضب سے بچیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول جو پسند کرتا ہے میں بھی وہی پسند کرتی ہوں، مجھے اس کے شادی کرنے میں اس سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جب اللہ کے رسول اس پر راضی ہیں تو میں بھی اس سے شادی کرنے پر راضی ہوں۔ اس لڑکی نے قبول کیا لیکن والدین نے انکار کر کے مسترد کر کے واپس کر دیا۔ آپ واپس تشریف لائے، بتایا کہ یا رسول اللہ نے تو انکار کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ آئے حضور کی خدمت میں اور کہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس ایک پیغام دے کر اپنا قاصد بھیجا تھا، اس کو تم نے مسترد کر ڈالا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم سمجھے کہ شاید اس نے جھوٹ کہا ہو، ہمیں تصدیق نہیں تھی، اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں آپ کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے، ہم اپنی بیٹی ان کے سپرد کرتے ہیں۔ ان کی منظوری کے بعد آپ کچھ پیسے لے کر، یعنی حضرت سعد اسود، اسود کا معنی کالے یعنی کالے سعد، آپ چل دیئے بازار کی طرف اور اس رقم سے اپنی بیوی کے لیے کچھ تحفے تحائف ہدیے وغیرہ خریدنے کا ارادہ کیا تھا۔ بازار جب پہنچے تو اتنے میں اعلان ہو گیا جہاد میں نکلنے کے لیے، تو اس رقم سے آپ نے بجائے بیوی کے زیورات یا بیوی کا لباس یا بیوی کے تحفے تحائف لینے کے تلوار اور نیزہ اور گھوڑا لیا اور میدان جہاد میں چل دیے، اور جا کر وہاں اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جامع شہادت جب نوش کر لیا، معاملہ جب ٹھنڈا ہو گیا، جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود کی لاش کو اپنی گود میں رکھا، ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور ان کا جو گھوڑا تھا اور جو تلوار تھی، جو ان کے وابستہ چیزیں تھیں، وہ ان کی بیوی کی طرف بھجوا دی، کہا اور پیغام بھیجا، فرمایا کہ تم نے تو اس کی شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ پاک نے تمہاری بیٹی سے زیادہ حسین و جمیل حوروں کے ساتھ، جنت کی عورتوں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ اس کے دل کی حالت عند اللہ اتنی قربت والی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بہت بلند و بالا مقامات پر اللہ پاک نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو ظاہری طور پر ایسی شکل و صورت والے تھے کہ کوئی اپنی بچی دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، دل شکستہ تھے۔ اللہ پاک کے نبی نے بشارت دی تھی کہ اگر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، تو جنت تمہاری منتظر ہوگی۔ وہی ہوا کہ اللہ پاک نے مسترد کی جانے والی بیوی سے پہلے ہی جنت کی بیوی دے دی، اور ایسا اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا کہ جنت کی عورتیں ان کی بیویاں بن گئیں۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو تو پھر تمام کی تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور عبادات کے اندر پھر اس وقت جو لطف آتا ہے وہ لطف دل کی خرابیوں کے ساتھ نہیں آیا کرتا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں حضور کے، ان کا بھی عجیب اور غریب واقعہ ہوا۔ یہ بات ساری دلوں کے اوپر ہے کہ دل کی حالت اگر درست ہو جائے تو پورا وجود سنور جاتا ہے۔ بہت اونچے تکڑے اور لحیم شحیم پہلوان تھے، ان کے بارے میں آتا تھا کہ 1000 کے مقابلے میں کافی ہوتے تھے، اکیلے تنہا 1000 پہلوانوں کو پچھاڑ دیا کرتے تھے، اور کبھی کسی نے ان کو نہیں پچھاڑا تھا۔ ایک دن حضور کا آمنا سامنا ہوا، آپ نے فرمایا کہ رکانہ اسلام قبول کر لو، اپنی زندگی کو یوں ہی تم گزار رہے ہو، اس قیمتی زندگی کو آخرت کے لیے کارآمد بنا لو، اسلام لے آؤ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، فضولیات میں پڑے ہوئے ہوں۔ کہنے لگے کہ میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں کہ میں آپ کی پڑھی لکھی باتوں کو سمجھوں، میں تو ہوں پہلوان، میں تو پہلوانوں والی زبان سمجھوں گا، اگر آپ مجھے پہلوانی کے میدان میں پچھاڑ دیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کی خاطر ان سے کشتی لڑنا منظور کر لی. چنانچہ مقابلہ تیار ہوا. رکانہ جو اتنے لحیم شحیم تھے کہ اونٹ کی کھال جو اونٹ سے نکال لی جاتی ہے اس پر ان کو بٹھایا جاتا، اور عرب کے جوان لڑکے اس کھال کو گھسیٹنا چاہتے تو رکانہ ٹس سے مس نہ ہوتے، کھال ادھر جایا کرتی تھی، پھٹ جایا کرتی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اتنے بھاری بھرکم انسان تھے. تو اللہ پاک نے جب ان کی ہدایت کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر کہا کہ میں تو میدان کا آدمی ہوں، اگر آپ اکھاڑے کے اندر مجھ سے مقابلہ کریں، پہلوانوں والی زبان سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو آپ کی بات مانوں گا. آپ نے مقابلے کی تیاری کی، انہوں نے اپنا لنگوٹ کسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستینیں چڑھائی اور میدان میں اتر پڑے. تھوڑی دیر دونوں کا مقابلہ ہوا. اس مقابلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اس طرح گھما کر ان کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایسا داؤ لگایا، اور ایک ہاتھ سے رکانہ کو اٹھا کر یوں کر دیا اوپر. اتنا لحیم شہین انسان کے جس کو اونٹ کی کھال پر بٹھا کر کھینچا جاتا تھا تو کھال پھٹ جاتی تھی لیکن وہ ٹک سے مس نہیں ہوتا تھا. اللہ پاک نے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ وہ تکڑا کریل جوان بھاری بھرکم لحیم شہین حضور کے ایک ہاتھ میں اوپر اٹھا ہوا ہے. آپ نے اٹھا کر یوں دکھایا اور اس کے بعد بڑی آہستگی سے نیچے لٹا کر ان کے سینے پر چڑھ بیٹھے. فرمایا کہ اب پچھاڑ دیے گئے، لہذا شرط پوری کرو. وہ حیران تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح پچھاڑ کھا گیا. کہا کہ میں پچھاڑ، آپ نے مجھے پچھاڑ دیا. کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آج میدان میں شکست کھا چکا ہوں. کہا کہ ایک دفعہ مقابلہ دوبارہ ہوگا. اس نے فرمایا ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ بھی جب مقابلہ شروع ہو رہا تھا آپ نے فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ کر کے مقابلہ شروع کیا تھا. پھر جب اس نے کہا دوبارہ مقابلہ کریں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر تیاری پکڑی، پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے مقابلہ شروع کیا. پھر وہی ہوا کہ آپ نے تھوڑی دیر ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کے بعد وہی ایک ہاتھ سے اٹھایا، اوپر کیا، لہرایا، اور اس کے بعد بڑی آہستگی سے، پٹھانی نہیں دی، شفقت اور محبت سے سیدھا آہستگی کے ساتھ زمین میں لٹا کر پھر سر پر سینے پر بیٹھ گئے. وہ حیران تھا، کہنے لگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ کے بدن کے اندر جو طاقت ہے یہ کوئی ظاہری طاقت نہیں ہے، کوئی اندرونی کوئی روحانی طاقت ہے جس نے مجھے اس طرح اٹھا کر اور ایک چڑیا کی طرح یوں گھما کر بڑے آرام سے زمین پر رکھ دیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی تم سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہری طاقت نہیں ہے، اندرونی طاقت ہی کی طرف میں تم کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم بھی میری بات مان لو تو تمہارے اندر بھی اندرونی طاقت آ جائے گی. چونکہ دل کے صاف تھے، وعدے کے پکے تھے، فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار شاگرد بن گئے. اور پھر بہت موقعوں پر کام آئے. ایک رات چوروں نے چوری کی، مال غنیمت چرا کر لے بھاگے. جب صبح اٹھے تو دیکھا مال غنیمت میں سے بہت سامان چوری ہو چکا. حضور نے ساتھیوں کو دوڑایا کہ جاؤ چوروں کی تلاش میں نکلو. حضرت رکانہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں اکیلا کافی ہوں. حالانکہ رات کے دوڑے ہوئے چور کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن حضرت رکانہ اپنی اس جوانی اور کڑیل پہلوان ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوڑے اور بھاگے اور جا کر چوروں کو اچک لیا اور پورے گروہ چوروں کے گروہ کو اکٹھا سمیٹ کے واپس لے آیا. مال و متاع بھی سارا لایا گیا. پھر ان چوروں کو سزا دی گئی. تو اللہ پاک جب ہدایت دینے پر آتے ہیں اور دل جب درست ہو تو پھر وہ معمولی سی ایک نصیحت بھی انسان کے اوپر کارگر ثابت ہو جاتی ہے. ایک دیہاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. ایک دیہاتی گزر رہا تھا، حضور نے بلایا کہ ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے گھر جا رہا ہوں. فرمایا کہ اپنے گھر جا رہے ہو تو ہماری طرف سے خیر بھی ساتھ لیتے جاؤ. کہا کہ کون سی خیر؟ فرمایا کہ تم یہ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اس بات کی گواہی دے دو اور یہ خیر بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ. تھا دیہاتی، دیہاتی لوگ بڑے اکھڑ ہوتے ہیں لیکن دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات تو تسلیم کروں گا لیکن آپ کی ان باتوں پر کوئی گواہی شہادت ہے جو آپ کی تصدیق کرے؟ دور وادی کے اندر ایک درخت کھڑا ہوا تھا. فرمایا کہ ہاں وہ درخت میری بات کی تصدیق کرے گا. ہاں کہ ٹھیک ہے تصدیق چاہیے. آپ نے اس درخت کو اشارہ دیا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا باقاعدہ چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ درخت گواہی دے کہ میں کون ہوں، معبود حقیقی کون ہے، اس درخت نے تین مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا، تو سارے مجمع نے سنا کہ درخت گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے اور آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں. اور اس کے بعد صحابہ کا مجمع دیکھ رہا تھا، وہ دیہاتی بھی دیکھ رہا تھا، گواہی دینے کے بعد یہ درخت زمین کو چیرتا ہوا واپس اپنی جگہ بجا کر کھڑا ہو گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ سردیوں کی رات تھی، کھجور کا موسم نہیں تھا، حضور گھر سے باہر نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات گئے دیکھا کافی رات ہو رہی ہے، باہر گھومنے کہا کہ علی اتنی رات اور تم باہر؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ بھوک لگ رہی تھی، بھوک کی وجہ سے باہر نکل آیا، کچھ تلاش کر رہا ہوں کھانے کو مل جائے. آپ دونوں ساتھ ہو لیے، کچھ آگے گئے تو چند افراد اور بیٹھے ہوئے پائے گئے، کہا کہ تم اتنی رات کو یہاں باہر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھوک نے ستایا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی، تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی ساتھ لیا، آگے چلے، ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے. بیٹھے جب تو سامنے ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جاؤ اس درخت سے کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو حکم دے رہے ہیں کہ کھجور برسا. بالکل بے موسم ہے، سردیوں کا موسم ہے، کھجوریں عام طور پہ گرمیوں میں آتی ہیں، وہ درخت کھجوروں سے بالکل خالی ہے. آپ کا پیغام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے پاس گئے، کہا کہ اے درخت تجھ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ تو ہمارے لیے کھجور برسا. اس درخت کے پتوں سے تر و تازہ کھجوریں برسنے لگی، جس طرح بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری اپنی جھولی بھری اور لے کر خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے بھی تمام ساتھیوں نے پیٹ بھر کے وہ کھجوریں کھائیں. تو درخت بھی آپ کے ایسے تابے دار تھے کہ اشارے پر حکم کو بجا لانے کے منتظر تھے. تو وہ دیہاتی آپ کی اس نصیحت کو سن کے اور تصدیق سن کے فوراً مشرف اسلام ہوا، کہا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں سیدھا اپنے گھر، گھر والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، اگر تو وہ میری اس دعوت کو قبول کریں گے تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہن سہن کر لوں گا، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو میں واپس آ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ زندگی بسر کروں گا. تو دل کی حالت اگر اچھی ہو تو انسان بہت جلدی سمر جاتا ہے. درخت جب حضور کے اشاروں پر حکم کی تعمیل کریں تو انسان اور پھر حضور کا امتی، اس کو تو حد سے زیادہ حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اطاعت کا پیکر بن جانا چاہیے. ایک اونٹ جو انصاری صحابی کا تھا جنونی ہو گیا تھا، بکھر گیا تھا، ایک چار دیواری کے اندر تھا. صحابہ نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی کا اونٹ جنونی ہو گیا ہے. آپ فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے اور اس باغ کی چار دیواری کے اندر داخل ہونے لگے. وہ اونٹ جو غصے سے جھاگ نکال رہا تھا، غصے میں بکھرا ہوا تھا، حضور جب اس کی طرف بڑھنے لگے صحابہ ڈر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آگے مت جائیے، یہ بہت غصے میں آپ کو نقصان پہنچا دے گا. فرمایا فکر مت کرو، آپ اس غصے میں اور جنون سے بھرے ہوئے اونٹ کی طرف بے دھڑک بڑھتے چلے گئے. جب اس اونٹ کے قریب پہنچے تو وہ اونٹ آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا. آپ نے اس کو پیارے ہاتھوں سے چمکارا، پیار کیا. اس پر اس نے اپنی زبان حال سے شکایت کی کہ میرے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھا جاتا، بوجھ مجھ پہ زیادہ لادا جاتا ہے. آپ نے مالک کو نصیحت کی کہ اس کا دھیان رکھو، خیال رکھو، جتنا اس کے اوپر بوجھ لادنا ہے اتنا بوجھ لادو، جتنا اس کا دانا پانی کا حساب ہے اس کا خیال رکھو. اس منظر کو دیکھ کر پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب یہ جانور ایک اونٹ آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا تو ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے عاشق ہیں، آپ کے جانثار ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں. فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالی کے علاوہ ہمارے اس شریعت کے اندر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں رکھا گیا. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کیا کرے، لیکن اللہ تعالی نے سجدے کو صرف اپنی ذات کے لیے اس امت کے اندر مختص فرمایا، لہذا نہ میرے لیے سجدہ روا ہے نہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہے. تو غرض یہ ہے کہ انسان اور پھر امتی حضور کے نام لیوا مذہب سے وابستہ ہم جیسوں کو تو چاہیے کہ اپنے دل کی حالت اور زیادہ سنوار کے رکھیں، دل کی حالت اتنی درست ہو کہ دل ہمارا شیشے کی طرح چمکتا اور دمکتا ہو اور اس کے اندر معرفت کے چشمے پھوٹتے ہوں. انسان جتنا زیادہ گناہوں کے اندر لکھڑا ہوا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ ظلمت اس کے اوپر برستی ہے. جتنا زیادہ گناہوں سے بچتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے پرہیزگاری اپناتا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی سنورتا ہے باطن بھی سنورتا ہے. ظاہر میں اگرچہ وہ رنگ روپ کا نہ بھی ہو تب بھی اتنی نورانیت اس کے اوپر ہوتی ہے کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ متقی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ولباس التقوی ذلک خیر. تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. جو بھی انسان تقوی کی صفت کو اپناتا ہے, اللہ کا ڈر جس دل کے اندر موجود ہوتا ہے, اس کی شکل و صورت کے اندر عجیب نورانیت ہوتی ہے, ایک کشش ہوا کرتی ہے. وہ جس شکل و صورت کا بھی ہو بہت ہی خوبصورت نظر آیا کرتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اپنی دل کی دنیا کو سنوارنے کی ضرورت ہے, تاکہ دل کی دنیا جب اچھی ہوگی اور جب باطن کو سنواریں گے تو ظاہر بھی سنورے گا, اور ظاہر کے سنوارے بغیر باطن نہیں سنورتا. دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. ایک انسان ظاہر کو چھوڑ دے اور باطن کی فکر کرے تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسی بات ہوتی تو حضور اپنے صحابہ کو قدم قدم پر نہ ٹوکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں, بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں کہ اتنے میں لوگ آ رہے ہیں تعزیت کر کے جا رہے ہیں, یعنی وہ بیمار کرسی کر کے جا رہے ہیں. ایک نوجوان آیا اور جانے لگا, جب بالکل آخری لمحات کی بات ہے کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا. اس آخری وقت میں بھی فرمایا میرے پیارے بھتیجے اپنے لباس کو اونچا رکھو, ٹخنوں سے اونچا رکھو. ظاہری شکل و صورت بھی ضروری ہے کہ انسان کی ظاہری وضاقتہ ایمان والی ہو, مسلمانوں والی ہو, صورت بھی حضور والی ہو, سیرت بھی حضور والی ہو, تب کام بنے گا. ورنہ اگر ہم بولیں کہ ظاہر سے کچھ نہیں ہوتا, تو اگر ظاہر کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے ظاہر کے اپنانے کی تعلیم اور تلقین نہ کرتے. قدم قدم پر آپ ان کی رہنمائیاں فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح کرو, اس طرح نہ کرو. امامہ باندھنے کے اندر بعض مرتبہ صحابہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے, فرمایا کہ بغیر ٹوپی کے امامہ نہ باندھو, اس لیے کہ مجوس کی عادت ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں. آپ فرماتے کہ ٹوپی پہن کے امامہ باندھو اس کے اوپر. تو اگر ظاہر کی کوئی حیثیت نہ ہوتی, جس طرح ہر طبقے میں ہر معاشرے میں ایک وردی ہوا کرتی ہے, ایک پہچان ہوا کرتی ہے, قیامت کے دن امت محمدیہ کی بھی ایک پہچان ہوگی. صلحاء کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے, اپنی ایک شکل و صورت ہوتی ہے. میدان محشر میں امت جب آئے گی تو صلحاء نمایاں نظر آئیں گے, ان کی پہچان نمایاں پتہ چلے گی کہ حضور کی تابع داری کرنے والے ہیں, حضور کے غلام ہیں, سچے عاشق ہیں, سچے دیوانے ہیں. اور جو نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے وہ اسی نافرمانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے, تو کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ نے ایک تقریباً آخری بیان تھا, اس نے فرمایا کہ ایک بزرگ نے اپنے مریدین سے پوچھا, بتاؤ کہ کل قیامت میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو اور حضور امتیوں سے پوچھیں کہ بتاؤ کیا تم کو میری صورت اچھی نہیں لگتی تھی کہ جس کو تم اپناتے, کیا تم کو میری صورت سے نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنی صورت میری صورت سے ہٹا کے بنائی, تو بتاؤ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے وہ تمام حقائق ہیں, لیکن ان حقائق کا ہم استحضار نہیں کرتے. ہمیں یہ دھیان ہے کہ تمام مراحل آنے والے ہیں, مگر ان مراحل کو ہم اپنے اوپر بیتا ہوا محسوس نہیں کرتے. قیامت کے دن تو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تم ہمارے پاس بالکل تنہا تنہا فردن فردن حاضر کیے جاؤ گے, جس طرح پیدائش میں تم اکیلے اکیلے پیدا ہوتے ہو. جب نام پکارا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے حساب کتاب کے لیے, ہر انسان لرزتا ہوا تپتپاتا ہوا آئے گا. تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کس شکل و صورت کے اندر اللہ کا سامنا کریں گے, میدان محشر میں حضور کا سامنا کس انداز سے کریں گے. حضور کے سچے خادم, سچے عاشق, سچے دیوانے اپنے وجود کٹوا گئے, اپنے جسم کٹوا گئے. ہم خود اپنے ہاتھوں سے حضور کی سنتوں کو کاٹیں, حضور کے لائے ہوئے احکامات کو توڑیں, اور پھر ہم خوش ہوں گے ہم حضور کے دیوانے ہیں, سچے عاشق ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. حضور کے صحابی حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد میں حضور پر حملہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ میں حضور کے سامنے ہو گیا اور اپنا چہرہ کفار کی طرف کر دیا تاکہ جو بھی تیر آئے اپنے وجود پر لوں. سارے زخم لگتے رہے, سب سے آخری تیر جو کفار کی طرف سے آیا وہ آنکھ میں لگا اور آنکھ کی تھکلی پوری نکل کے باہر آ گئی. روایت میں آتا ہے کہ اپنی ہتھیلی کے اندر وہ آگ کی پتلی لے کر حضور کے سامنے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، فرمانے لگے کہ اے اللہ، جس چہرے نے تیرے رسول کے چہرے کی حفاظت کی ہے تو بھی اس چہرے کی حفاظت فرما سکتا. اور پھر پوچھا کہ اے قتادہ، اس آنکھ کو یوں ہی ضائع ہو کر اس پر صبر کر سکتے ہو کہ جنت میں اس کا بدلہ تم کو مل جائے گا، اور اگر کہو تو واپس اس کو میں اسی جگہ پر رکھ دوں. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بے شک جنت کی نعمتیں تو بہت اونچی ہیں، لیکن یہ کانے پن کا جو عیب ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا. ایک روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی ہے جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے. ممکن ہے کہ میں جب کانا ہو جاؤں تو میری بدصورتی کی وجہ سے وہ مجھ سے محبت نہ کرے، آپ اس کو مہربانی فرما کر اپنی جگہ پر لگا دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو اپنی ہتھیلی میں لیا اور ان کی اس آنکھ کی جگہ پر لگا دیا اور فرمایا، اللہم اعطی جمالہ، اے اللہ اس آنکھ کو اپنی خوبصورتی واپس لوٹا دے. فرماتے ہیں کہ میری وہ آنکھ جو زخمی ہوئی تھی اور زیادہ حسین ہو گئی اور اس کی بینائی بھی اور زیادہ تیز ہو گئی. تو صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کی، اپنے ناک کان ہونٹ کٹوا دیے، اپنی آنکھیں قربانی، کیا کچھ قربانیاں نہیں دی. ہم ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے حضور کی سنتوں کو قربان کر رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، تمام باتوں کے کہنے کا مقصد یہ کہ ہم بھی قربانی دینے والے بن جائیں، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، دل میں تقوی کی صفت پیدا کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو دل و جان سے اپنا لیں. انشاءاللہ اسی میں ہمارے لیے حقیقی کامیابی ہوگی. اور اگر ہم اسی دھوکے میں پڑے رہے کہ آج نہیں کل سنور جائیں گے، تو بتاؤ کا انسان غفلت کی زندگی میں رہتے ہوئے معطل عمر بن جاتا ہے. یہاں ایک نوجوان نمازی آتے ہیں مسلم ٹاؤن سے، تیاریاں چل رہی تھی، بچے کی ولادت تھی، ایک بچہ ہے 2 سال کا، دوسرے بچے کی پیدائش میں آپریشن کی تیاریاں مکمل ہوئی. بتا رہے تھے کہ ٹی وی کو آپریشن تھیٹر میں اس جہاں آپریشن کیا جاتا لٹا چکے تھے، انجیکشن لگایا کہ بس دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر گئے. ساری تیاریاں ہیں، انتظار ہے بچے کی ولادت کا، لیکن اللہ کے علم میں وہاں موت لکھی ہوئی ہے. انسان کس بات پر بھروسہ کر سکتا ہے کہ کب تک جیے گا؟ خوشیوں کا انتظار تھا، غمی آ گئی، بچہ بھی گیا، ماں بھی گئی. کیونکہ شادی نہیں تھی، ابھی 3 سال ہوئے ہیں، تو اس کو قرار نہیں آتا. بار بار ادھر آتا ہے، دعا کی درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے قرار دے دے. تو غرض یہ کہ انسان کی موت اچانک اچک کر اس کو لے جاتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ تیاری رکھے، ہوشیار رہے، آخرت کے لیے اعمال جمع کرتا رہے، تاکہ آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی ذخیرہ تو ساتھ میں ہو، اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.